پاکستان کے افغانستان میں سابق سفیر رستم شاہ محمد اس وقت اسکائپ کے ذریعے اس پروگرام میں شریک ہیں، اور محمد صاحب آپ کو خوش آمدید. تو سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ ساری دنیا کی نظریں اس وقت پاکستان افغانستان کی طرف ہیں، اور آپ کو ہم سننا چاہیں گے، آپ کی بڑی گہری نظر ہے افغانستان کے امور پر. یہ بتائیے اس وقت جو بات چیت چل رہی ہے افغان طالبان اور افغان سرکار کے درمیان، اس کو آپ کتنا وزن دیتے ہیں؟
دیکھیے، سارا پروسیس ممکن ہوا جب پاکستان نے بہت شدید دباؤ ڈالا، جو کہ افغان طالبان کے لیڈر یہاں پہ موجود ہیں، ان پہ اتنا دباؤ ڈالا کہ وہ شاید برداشت نہیں کر سکے، اور ان کو یہی کہا گیا کہ آپ کے لیے دو ہی راستے ہیں، یا تو آپ بات چیت کے لیے تیار ہو جائیں یا پھر آپ اپنا کوئی اور رستہ ڈھونڈ لیں. تو ان کو اس میں بیٹھنا پڑا بات چیت میں. اس میں قطر کا جو گروپ ہے، جو آتھورائز ہے طالبان کی شورا کی طرف سے سیاسی بات چیت کرنے کا، ان کا کوئی نمائندہ اس پروسیس میں نہیں تھا، لیکن انہوں نے جو بیان جاری کیا ہے، ذبیح اللہ مجاہد نے جو بیان جاری کیا ہے، اس سے یہ اندازہ لگتا ہے کہ جو لوگ بات چیت کر رہے تھے ان کو طالبان کی لیڈرشپ کی حمایت حاصل تھی، اور طالبان کی لیڈرشپ شاید اپنا کچھ موقف اس میں لچک اس لیے پیدا کر رہی ہے. تو ان کے لیے حالات ایسے ہو گئے ہیں، ایک تو جیسے پریشر تھا جس کا میں نے عرض کیا، اور دوسرا وہاں داعش کی جو سرگرمیاں ہیں وہ ان کے لیے بہت پریشان کن ہیں.
اچھا.
کیونکہ داعش حکومت کے لیے اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا طالبان کے لیے خطرہ ہے، کیونکہ اگر وہ سپیس کریٹ کرتی ہے تو طالبان کی ایکسپینس پر وہ سپیس کریٹ کر رہی ہے، اس لیے طالبان کے لوگ جا کر ان سے مل رہے ہیں. تو ان سے بھی خوف زدہ ہو کر انہوں نے اپنی 12 سال کی پالیسی میں کچھ تھوڑی سی لچک دکھائی، تبدیلی دکھائی، اور افغان حکومت کے نمائندوں سے بات چیت کرنے پہ وہ راضی ہو گئے. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ ایک بریک تھرو ضرور ہے، اور اس میں مزید یہ ہے کہ امریکہ اور چائنا کے جو نمائندے تھے وہ بھی اس میں شامل ہو گئے.
بالکل.
تو اس سے بات چیت کو اور بھی تقویت ملی، اور اس پروسیس کو اور بھی کریڈیبلٹی ملی.
اچھا.
اب یہ دوسری بات ہے کہ طالبان کا جو شورا ہے وہ کیسے ان لوگوں کو گائیڈ کرتی ہے، کون سا فریم ورک ان کو دیتی ہے بات چیت کے لیے، کیونکہ طالبان کے جو 3-4 بڑے بڑے مطالبے ہیں، ان میں سے جو 1400-1500 قیدی ہیں افغانستان کے اندر، ان کی رہائی کا مطالبہ ہے. پھر جو دو لسٹ ہیں، بلیک لسٹ جو ہیں، ایک امریکہ نے کریٹ کی ہے، ایک یونائٹیڈ نیشن کی سیکیورٹی کونسل نے کریٹ کی ہے. ان کا مطالبہ ہے کہ ان دونوں بلیک لسٹ کو اسکریپ کر دیا جائے، اور سب سے بڑا مطالبہ یہی ہے کہ غیر ملکی فوجیں بھی نکل جائیں، اور جو 9 ملٹری بیسز امریکہ کے تحویل میں اس وقت ہیں وہ بھی افغانستان کی حکومت، افغانستان کے قوم کی تحویل میں دیے جائیں، اور جو نظام بنے گا اس میں ان کو شریک کیا جائے. تو یہ بڑے بڑے ان کے مطالبے ہیں. اب یہ کنٹینشس ایشوز ہیں، اس پہ ان پہ کیسے وہ پروگرس ہوگی آگے جا کے، پاکستان کا کیا رول ہوگا، اور ایران اور ترکی، قطر وغیرہ کبھی اس پروسیس میں داخل ہو سکیں گے یا نہیں ہو سکیں گے. اب یہ ساری باتیں ہیں. پاکستان نے ایک کامیابی تو حاصل کر لی ہے کہ اپنی سرزمین پہ پہلی مرتبہ باضابطہ بات چیت کرنے کا انہوں نے جو وعدہ کیا تھا وہ تو پورا کر لیا ہے، لیکن اگر یہ جو لوگ بات چیت میں شامل ہوئے طالبان کی طرف سے، ان کو اگر مسلسل انڈورسمنٹ اور سپورٹ مل رہی ہے طالبان کی شورا کی طرف سے، پھر تو یہ پروسیس آگے جائے گا.
اچھا.
لیکن اگر طالبان کی شورا کی طرف سے کچھ ایسے ڈیسیزن سامنے آتے ہیں جن کی وجہ سے ان کے ہاتھ باندھے جاتے ہیں، تو پھر بات چیت میں مشکلات پیدا ہوں.
اچھا محمد صاحب، آپ ہمارے ساتھ رہیں، ہم افغانستان لوٹتے ہیں جہاں سے فرا صوبے کے گورنر آصف ننگ ہمارے ساتھ ہیں. ننگ صاحب، آپ نے بھی سنا رستم شاہ محمد کو، اور بنیادی طور پہ یہی سوال کہ طالبان شورا اس وقت جو ہے وہ آپ کے خیال میں کس حد تک تیار ہے کہ جو بھی فیصلے نکلتے ہیں افغان سرکار اور طالبان کے درمیان اس کو قبول کریں گے؟
जी अभी तो शुरुआत है, अभी तो कोई आगे तो मुजाकरात का अभी बहुत शुरू है। अभी चार पांच बातें हैं जिस पर इतफाक आया, तो किस बात पर के अगर तालिबान के पास कोई मुतालबात है उस सब का एक लिस्ट बना दे और उस लिस्ट पर बातचीत करेंगे। तो अभी तो लिस्ट का कोई पता नहीं है, तो
अच्छा
उसके बाद कहते थे कि दोनों दरमियान एक एतमाद होगा और सदाकत खुलूस दिल से ये मुजाकिरात जारी रखेगा।
हमने ये जी, हमने ये सुना है कि तालिबान ने भी कोई लचक जाहिर की है, यानी कि जो वफ्द अफगानिस्तान से गया था कतर, गालिबन उसमें ख्वातीन भी शामिल थीं, तो आपके ख्याल में तालिबान जो मुस्तकबिल की हुकूमत बनाएंगे इसमें ख्वातीन को लेने के लिए तैयार होंगे?
हमारी इस मुजाकिरात में अफगानिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन पर भी बातचीत हुआ, लेकिन इसमें एक ममनुआ एरिया है, उसमें हम कहते हैं कि हमारा चैप्टर 1 और चैप्टर 2 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, एक स्टेट का, ये स्टेट गवर्नमेंट का, स्टेट बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है, उसमें चेंज नहीं होगा। और दूसरा बुनियादी हुकूक है, दूसरा चैप्टर 2 जो है उसमें ये बात है कि बुनियादी हुकूक ये महफूज होगा। इस बुनियादी हुकूक में औरतों का हुकूक भी, ह्यूमन राइट्स है, बहुत सारी राइट्स है, एजुकेशन राइट्स है, इक्वलिटी है और वगैरह वगैरह। इसके इसमें हम कहते हैं कि इसका ममनुआ एरिया है, उसमें कोई नहीं घुस सकता। तो इसमें अभी तक बात नहीं हुआ, लेकिन बाकी इस तरह बातें कि उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमारे यहाँ भी पोलिटिकल पार्टी हमेशा कहते हैं कि इसमें लाना, बदलाव लाना बहुत जरूरी होगा। तो अगर तालिबान का रिकन्सुलेशन में सुलह के लिए अगर कोई इस तरह शर्त हो उनका, तो मेरे ख्याल में कोई रुकावट नहीं है कि उसको हम चेंज ना करें। वो आगे 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 तो इसमें बातचीत नहीं हुआ, लेकिन अब बहुत टाइम है अगर हम बात करें इससे, फ्यूचर में देखा जाएगा कि तालिबान का मुतालबात क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले में, हुकूक के हवाले में, औरतों के हवाले में, क्या हम कभी कर सकते हैं और क्या हम रिजेक्ट कर सकते हैं।
अच्छा, बड़ी अच्छी बात है। और जैसे कि रुस्तम शाह मोहम्मद ने कहा कि अमेरिका और चीन ने खास एक किरदार अदा किया इसमें, आपको बेहतर पता होगा कि ये दोनों ममालिक जो हैं वो इस वक्त किस हद तक एक पेज पे हैं और किस तरह वो देखते हैं कि अफगानिस्तान का मामला जो है वो निपटाया जाना चाहिए।
मेरे ख्याल में अफगानिस्तान जंग जो है, वार जो है, वो सिर्फ अफगानिस्तान और पाकिस्तान का नहीं है, इसका असरात पाकिस्तान के और सारे रीजन पर भी पड़ा है और हम सब महसूस कर सकते हैं। यहाँ इकोनॉमिकल डैमेज जो है इसका एक असरात एक मुल्क की सतह पर नहीं हो सकता और बाकी सारी दुनिया की सतह पर। हम समझते हैं कि इंसर्जेंसी जो है, इंतहा पसंदी जो है, वो दुनिया के लिए खतरा है और एक नाकाबिले कबूल चीज है, उसको कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। वो अगर कोई मुस्लिम करे या गैर मुस्लिम करे या कोई भी इस दुनिया में इस खतरे में करे, तो काबिल कबूल नहीं, क्योंकि वो इंसानियत के खिलाफ है और क्योंकि वो हमारी तरक्की और रफाहियत और अच्छी जिंदगी के लिए एक खतरा है। तो कोई यमन खतरे को कबूल नहीं कर सकता है। और यहाँ तक का जो हम कहते हैं कि ग्लोबल विलेज, तो ग्लोबल विलेज है, अभी दुनिया में कोई ऐसा इंसर्जेंसी या कोई ऐसा खतरा एक जगह में वो महदूद नहीं होता है, लिमिटेड नहीं होता है, वो फैल जाता है तो सारे को खतरा पड़ता है।
अच्छा, और जाने से पहले आप ज़रा इस बात की तस्दीक करेंगे कि आज हमारे पास इत्तलात आई हैं कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साबिक तर्जुमान शाहिदुल्ला शाहिद को गालिबन अफगानिस्तान में एक अमरीकी ड्रोन हमले में हलाक कर दिया गया है, क्योंकि ये हमारा अगला सेगमेंट होगा, लेकिन आपको हम सुनना चाहेंगे, कुछ इस खबर की तस्दीक कर सकते हैं?
हमने भी अभी न्यूज के सतह पर, लेकिन इसका कोई तस्दीक नहीं आया।
अच्छा, लेकिन नजर ये आ रहा है क्योंकि तमाम मीडिया में, पाकिस्तानी मीडिया में, अफगान मीडिया में भी ये खबर फैली गई है, फैलाई गई है।
आज 25 से ज्यादा तालिबान में उन पे फायरिंग हुआ और ड्रोन वहाँ यूज हुआ, तो 25 से ज्यादा तालिबान का मरने का गुजारिश आया, लेकिन अभी कोई اس کا تصدیق نہیں کیا.
اچھا, بہت شکریہ. اس موڑ پہ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں فرا پروونس کے گورنر آصف ننگ کا, جو افغانستان سے ہمارے پروگرام میں شریک تھے. آپ کی شرکت کا شکریہ, اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک وقفہ لیتے ہیں اور پھر باتوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں, اور ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں. اور موضوع یہ ہے کہ ایک امریکی ڈرون حملے میں ٹی ٹی پی کے سابق ترجمان شاہد اللہ شاہد کو ہلاک کر دیا گیا ہے. اس کی ہم تصدیق کرنا چاہتے ہیں. آصف ننگ جو گورنر ہیں فرا پروونس کی, انہوں نے کہا ابھی تک وہ تصدیق نہیں کر سکتے. لیکن ہم چلتے ہیں اپنے سیاسی تجزیہ کار مشتاق یوسف زئی کی طرف, جو اس وقت پشاور میں ہیں. اور مشتاق یوسف زئی, آپ کو خوش آمدید. تو آپ کی بھی طالبان رہنماؤں سے بات چیت ہوتی رہتی ہے, آپ سننے والوں کو بتائیے کہ آپ سمجھتے ہیں یہ خبر کس حد تک درست ہے کہ ٹی ٹی پی کے سابق ترجمان کو امریکی ڈرون حملے میں ہلاک کر دیا گیا ہے.
جی بالکل, آپ کو شاید معلوم ہو کہ یہ جو شاہد اللہ شاہد ہے, پچھلے سال اکتوبر میں یہ اور ان کی تنظیم کے چار اور لوگ بھی تھے اس وقت, جن میں حافظ سعید خان اور مولانا گل زمان, حافظ دولت خان اور مفتی حسن اور خالد منصور, یہ ایسے بڑے کمانڈر تھے ٹی ٹی پی کے, جو اس وقت اپنے جو ان کی لیڈرشپ تھی ان سے خوش نہیں تھے, اور پھر انہوں نے داعش میں شمولیت اختیار کی تھی. پھر ان کی ایک ویڈیو بھی آئی تھی, اور اس میں انہوں نے باقاعدہ طور پر اپنے آپ کو داعش کا حصہ قرار دیا تھا. لیکن آپ کو پتا ہے کہ پھر ان کے اختلافات سامنے آ گئے تھے افغان طالبان کے ساتھ.
جی جی جی, مشتاق یوسف زئی, مشتاق یوسف زئی کو بھی ہم عنقریب لیتے ہیں. لیکن ہمارے پاس بعض اسی موضوع پر رپورٹس بھی آئی ہیں. پہلی رپورٹ تو ہماری تھی افغان پاکستان بات چیت کے حوالے سے, اس کو نہیں چلاتے ہیں. لیکن محمد اشتیاق نے ہمیں ایک رپورٹ بھیجی ہے جو کہ اس ڈرون حملے کے بارے میں ہے جس میں ایک مشتبہ ٹی ٹی پی کے ترجمان کو ہلاک کر دیا گیا ہے. ہمارے پاس کچھ اس سلسلے میں ویڈیوز بھی آئی ہیں اور رپورٹ بھی آئی ہے. جیسے ہی ہم وہ رپورٹ چلاتے ہیں تو مشتاق یوسف زئی سے بھی باتوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. اس وقت ہم کوشش بھی کر رہے ہیں کہ افغانستان میں پاکستان کے سابق سفیر رستم شاہ محمد سے بات کریں, وہ اسکائپ کے ذریعے ہمارے ساتھ ہوں گے. لیکن آئیے سب سے پہلے یہ رپورٹ سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں جو محمد اشتیاق پیش کر رہے ہیں.
افغانستان میں ایک حالیہ ڈرون حملے میں اطلاعات کے مطابق شدت پسند تنظیم داعش کا کمانڈر شاہد اللہ شاہد کئی ساتھیوں سمیت مارا گیا. شاہد اللہ شاہد کلدم تحریک طالبان پاکستان کا سابق ترجمان اور اہم کمانڈر تھا, لیکن اس نے حال ہی میں مشرق وسطی میں سرگرم شدت پسند گروپ داعش کے ساتھ وفاداری کا اعلان کیا تھا. خبر رساں ادارے رائٹرز نے افغانستان کی انٹیلیجنس ایجنسی کے ایک عہدیدار کے حوالے سے بتایا کہ شدت پسند تنظیم داعش کا تیسرے نمبر کا اہم کمانڈر رواں ہفتے ایک امریکی ڈرون حملے میں مارا گیا. اطلاعات کے مطابق افغانستان میں سرگرم شاہد اللہ شاہد منگل کو پانچ ساتھیوں سمیت مارا گیا. رائٹرز کے مطابق افغانستان کے نیشنل ڈائریکٹوریٹ آف سیکیورٹی کے ترجمان حسیب صدیقی نے بتایا کہ شاہد اللہ شاہد افغانستان میں داعش کی کاروائیوں کو بڑھانا چاہتا تھا, اور اس کی ہلاکت سے اس تنظیم کی کاروائیوں پر اثر پڑے گا. بعض اطلاعات کے مطابق ڈرون حملے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد کہیں زیادہ تھی۔ یہ میزائل حملہ افغانستان کے صوبہ ننگرہار میں ہوا، جہاں داعش اور افغان طالبان کے درمیان لڑائی کی بھی اطلاعات ملی۔ داعش کے کمانڈر کی ہلاکت سے متعلق شدت پسند تنظیم کی طرف سے کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے۔ شاہد اللہ شاہد کلدم تحریک طالبان کے مرکزی ترجمان کے علاوہ تنظیم کے سابق سربراہ حکیم اللہ محسود کا با اعتماد ساتھی بھی تصور کیا جاتا تھا۔ حکیم اللہ محسود نومبر 2013 میں پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں ایک ڈرون حملے میں ہلاک ہو گیا تھا، جس کے بعد اس تنظیم میں دھڑے بندیوں اور آپسی اختلافات پیدا ہو گئے۔ شاہد اللہ شاہد کچھ عرصہ تنظیم کے نئے سربراہ ملا فضل اللہ کے ساتھ بھی رہا، لیکن بعد ازاں اس نے چند دیگر شدت پسند کمانڈروں کے ہمراہ داعش کی حمایت کا اعلان کر دیا تھا۔ پاکستان کی فوج نے شدت پسندوں کے خلاف شمالی وزیرستان میں گزشتہ سال جون سے بھرپور کارروائی شروع کر رکھی ہے، اور حکام یہ کہتے آئے ہیں کہ اس فوجی آپریشن کی وجہ سے بعض عسکریت پسند کمانڈر فرار ہو کر سرحد پار افغانستان میں روپوش ہو گئے ہیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
جی، اور ہم چلتے ہیں پاکستان کی افغانستان میں سابق سفیر رستم شاہ محمد کی طرف، اور محمد صاحب آپ کو خوش آمدید۔
مہربانی، بہت شکریہ۔
اچھا، ابھی ہم آپ کو اسکائپ کے ذریعے دیکھ رہے ہیں اور بڑی خوشی کی بات ہے۔ آپ نے ابتدا میں کچھ دلچسپ باتیں کی تھیں۔ آپ نے یہ کہا تھا کہ غالباً جو آئی ایس ہے یا داعش جس کو کہتے ہیں، وہ اس وقت افغانستان میں ایکٹیو ہو گئے ہیں۔ آپ کچھ سب سے پہلے تو اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ شاہد اللہ شاہد کو ڈرون حملے میں مارا گیا تھا، کیونکہ ہم بھی جانتے ہیں کہ وہ داعش کے قریب ہو گئے تھے؟ اچھا جی، رستم شاہ محمد کو ہم لیتے ہیں، اور مشتاق یوسف زئی، آپ نے یہ سوال سنا؟ مشتاق یوسف زئی،
جی،
تو سب سے پہلے تو بتائیں کہ تصدیق کیجئے کہ یہ واقعی شاہد اللہ شاہد ڈرون حملے میں ہلاک ہوئے ہیں۔
جی، آپ نے شاید، آپ کو پتا ہو کہ یہ جو خبر تھی یہ افغانستان سے آئی ہے، اور یہ جو افغانستان میں کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے، یہ انہوں نے کنفرم کیا ہے کابل میں، وہاں پہ سب ساتھیوں کو انہوں نے بریف کیا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ جو پاکستانی اور پاکستان اور افغانستان کا جو سرحدی علاقہ ہے، خاص طور پر خیبر ایجنسی اور ننگرہار، تو یہ جو تیرا ویلی ہے، آج کل یہاں پہ پاکستانی فوج نے بہت بڑی کارروائی شروع کی ہے۔ تو اس سے پہلے تحریک طالبان پاکستان اور داعش، ان کے جو لوگ تھے اور لشکر اسلام، تو ان کے بارے میں زیادہ تر اطلاعات یہ تھی کہ یہ جو تیرا کی ویلی ہے یہاں پہ روپوش ہے، اور پھر جب پاکستانی ملٹری نے یہاں پہ ایئر اسٹرائک شروع کیے تو یہ چلے گئے سرحد کے اس پار ننگرہار میں۔ تو ابھی یہ اطلاعات آ رہی ہے، کچھ افغان طالبان نے بات کی تھی کہ شاید دو دن پہلے وہاں پہ حملہ ہوا تھا، اور اطلاعات یہ تھی کہ داعش کا ایک اور کمانڈر تھا مولوی گل زمان، یہ اس میں مارے گئے ہیں۔ لیکن آج کابل میں جس طرح میں نے کہا کہ وہ جو این ڈی ایس ہے، انہوں نے ساتھیوں کو بتایا ہے کہ جو ان کی معلومات ہے ان کے مطابق اس حملے میں داعش کے جو ترجمان ہے شاہد اللہ شاہد، ان کا اپنا نام شیخ مقبول ہے اور ان کا تعلق اور ایک ایجنسی سے تھا، یہ مارے گئے ہیں۔ تو یقینی طور پر یہ تو بہت بڑا شاید ہو سکتا ہے، بہت دھچکا ہے، کیونکہ جب انہوں نے شمولیت اختیار کی تھی داعش میں تو یہ پانچ لوگ تھے، جس طرح میں نے پہلے کہا تھا، اور ان کے سربراہ حافظ سعید خان تھے۔ تو انہوں نے پہلے کارروائیاں شروع کی تھی اور ایجنسی میں، اور انہوں نے اس وقت یہ دعویٰ بھی کیا تھا کہ ہم نے پاکستانی ملٹری کیمپ پہ حملہ کیا ہے، 40 کے قریب ہم نے لوگ مارے ہیں، ان کی گاڑیاں ہمارے قبضے میں آئی ہیں۔ تو پھر پاکستانی فوج نے اپر اورزے میں کارروائیاں کی اور یہ لوگ مجبور ہو گئے، یہ افغانستان چلے گئے تھے۔ اور پھر شاید آپ کے علم میں ہو کہ افغانستان کے صوبے ننگرہار میں افغان طالبان اور داعش کے جو فائٹرز تھے، ان کے درمیان شدید لڑائی وہاں پہ ہو رہی تھی۔ اور پھر آپ کے شاید علم میں ہو کہ افغان طالبان کے شیڈو گورنر تھے، یہ پشاور آ گئے تھے، اور کچھ اطلاعات یہ بھی تھی کہ ان کو اپنے رہنماؤں نے نصیحت کی تھی، ایڈوائز کیا تھا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، اور پھر ان کو پشاور میں مارا گیا تھا۔ تو یہ اطلاعات تھی کہ شاید داعش کے لوگوں نے ان کو چیز کیا تھا پشاور میں۔ تو یہ شدید ان کی وہاں پہ جڑ پہ جاری تھی ننگرہار میں، لیکن ابھی تک نہ داعش نے نہ کسی اور انڈیپینڈنٹ سورس نے شاہد اللہ شاہد کی موت کی تصدیق کی ہے۔
اچھا، ہمارے ساتھ جیسے ہی رستم شاہ محمد آتے ہیں تو ہم ان کی طرف جاتے ہیں، لیکن اسکائپ کے ذریعے ان کو ہم کنیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن آپ ہمارے ساتھ رہیں. ہم بہت مختصر ایک کالر کافی دیر سے ہولڈ پہ ہیں, ان کی طرف جاتے ہیں. لکی مروت سے کال کیا ہے انعام اللہ نے. جی جناب کہیے. انعام اللہ نے کال کیا ہے لکی مروت سے. اچھا, شاید کافی دیر سے وہ ہولڈ پہ تھے, اور معذرت کیونکہ ہمارے پروگرامز ایسے ہیں کہ اس میں بہت کچھ ہو رہا ہے بیک وقت. لیکن ہم رستم شاہ محمد کے پاس جانے سے پہلے مشتاق یوسف زئی, آپ بتائیے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح داعش اس وقت کارروائی کر رہا ہے افغانستان کے اندر, اس نے کس حد تک امریکہ کو اس وقت اس کارروائی کی طرف مرکوز کیا ہے کہ وہ ڈرون حملے کے ذریعے ٹی ٹی پی کے سربراہ کو ہٹا, ٹی ٹی پی کے ترجمان کو ہٹا دیں, کیونکہ غالباً وہ بھی داعش کے ساتھ تھے.
دیکھیے, یہ تو ابھی ٹی ٹی پی کا ایسا نہیں تھے, اور یہاں پر یہ بات بھی بہت ضروری ہے کہ اب ابھی تک جو داعش کے لوگ ہیں پاکستان میں ہیں, افغانستان میں ہیں, یہ وہاں پہ جو حکومتی املاک ہے, امریکہ ہے, برطانیہ ہے, افغانستان کی اپنی جو ملٹری انسٹالیشن ہے, یہ ابھی تک ان کے اوپر حملے نہیں کر رہے ہیں, اور ان کا سب سے زیادہ جو فوکس ہے اس وقت افغانستان میں اور یہ جو سرحدی علاقے ہیں پاکستان کے, تو یہ ابھی ان کی کوشش ہے کہ اپنے آپ کو مضبوط کرے, ان کے قبضے میں علاقے آئے, لوگ شامل ہو جائے, تو اسی لیے انہوں نے سب سے پہلے وہاں پہ افغان طالبان کو ٹارگیٹ بنانا شروع کیا ہے, اور آپ کے علم میں ہے کہ مختلف علاقوں میں ان کے جلتا جاری ہے, بہت سارے جانی نقصان بھی ہوا ہے دونوں اطراف کا, لیکن اس وقت یہ اپنی جو کہتے ہیں ارلی پوزیشن میں ہے, تیاری کے مراحل سے گزر رہی ہے, اور اس وقت شاید میرے خیال میں افغانستان میں افغان حکومت یا جو وہاں پہ غیر ملکی افواج ہے شاید ان کو زیادہ خطرہ نہ ہو داعش سے, لیکن افغان طالبان کو یقیناً اس سے بہت زیادہ خطرہ ہے. اور ابھی ریسنٹلی آپ کے علم میں ہو کہ جو طالبان کے ڈپٹی سربراہ ہے ملا اختر محمد منصور, انہوں نے ایک خط بھی لکھا تھا داعش کے سربراہ شیخ بغدادی کو کہ آپ جو ہیں افغانستان میں کاروائیاں کرنے سے گریز کریں, یہاں پہ ہم نے قربانیاں دی ہیں, یہاں پہ منظم تحریک جاری ہے, اس لیے یہاں پہ سب سے زیادہ جو خدشہ ہے, جو خطرہ ہے وہ افغان طالبان کو ہے. اور ابھی آپ کے علم میں ہے کہ جو افغان حکومت کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے افغان طالبان کی, تو اس سے یہ لوگ جو ہماری معلومات ہے اندرونی طور پر اختلاف کا شکار ہے, کچھ لوگ جو افغان طالبان کے اندر ڈرے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ افغان حکومت کے ساتھ بات ہو, وہ چاہتے ہیں کہ امریکی یہاں پہ آئے ہیں, اختیار ان کا ہے, قبضہ ان کا ہے, اس لیے ضروری ہے کہ افغان مسئلے کے حل کے لیے سب سے پہلے امریکیوں سے بات کی جائے, افغان حکومت کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے, وہ ہیلپ لیس ہے, اس لیے ان سے بات نہ کی جائے. تو اس سے جو ہے جو ان کے درمیان اختلافات آ رہے ہیں ان ایشوز کی وجہ سے, اس کا سب سے جو بڑا فائدہ ہے وہ داعش کو ہو رہا ہے.
اچھا,
جو لوگ افغان طالبان کی لیڈرشپ سے خوش نہیں ہیں وہ داعش میں جا رہے ہیں.
اچھا جی جی, آپ ایک منٹ ہمارے ساتھ رہیں. رستم شاہ محمد صاحب, آپ ہمارے ساتھ ہیں.
جی جی,
تو بنیادی طور پہ آپ ہمیں بتائیں کہ جس طرح کہا جا رہا ہے کہ طالبان کے اندر بھی دھرے بنے ہوئے ہیں, کچھ ایسے ہیں جو نہیں چاہتے کہ طالبان افغان حکومت کے ساتھ بات کریں, آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا کس حد تک اثر و رسوخ ہے تاکہ کچھ پیش رفت ہو, کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ رمضان کے بعد بھی کچھ اس سلسلے میں آگے کارروائی ہوگی.
دیکھیے, آرام
جی جی, اچھا اسکائپ پہ ہم کامیاب نہیں ہو رہے ہیں رستم شاہ محمد کو لینے کے لیے. ہم دبئی چلتے ہیں جہاں سے ہمارے ساتھ آغا پیر محمد لائن پر ہیں, اور آغا پیر محمد آپ کو بھی خوش آمدید.
السلام علیکم جی,
تو ہم بات کر رہے ہیں کہ آج غالباً ٹی ٹی پی کے ترجمان کو ڈرون حملے میں ہلاک کر دیا گیا, آپ بتائیے یہ جو داعش کا فینومنن ہے, آپ جانتے ہیں اسلامک اسٹیٹ, یہ تو خاصا پھیلا ہوا ہے, آپ سمجھتے ہیں یہ امریکہ جیسے ملک کے لیے کتنا بڑا خطرہ بن گیا تھا کہ طالبان جو افغانستان میں ہیں وہ بھی داعش کی طرف راغب ہو رہے تھے؟
ہاں دیکھیے نفیس صاحب, میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ صرف امریکہ کے لیے نہیں بلکہ بین الاقوامی برادری کے لیے ایک تھریٹ تھا,
کیونکہ
جس طریقے سے داعش مارچ ہوئی تھی اور جس طریقے سے وہ پھیل رہی تھی, اور انہوں نے جو اسٹریٹجی اپنائی ہوئی ہے وہ وار کی نہیں ہے, وہ اصل میں پاکٹس میں گوریلا وارفیئر کے ٹیکٹس مختلف ملکوں میں کرنا چاہتے ہیں. اور مختلف ملکوں میں ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ ان قوتوں پر جو ان کی بات نہیں مانتی اور جنہوں نے ان کو جو ہے پہلے پالا تھا, اب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بٹرے کر کے گئے ہیں اور ہم سے بدل گئے ہیں, تو وہ اپنی کوئی نہ کوئی اسٹیٹ کی تلاش میں ہیں کہ جہاں سے کسی اسٹیٹ پر قبضہ کریں اور پھر وہاں سے وہ آپریٹ کرنا شروع کریں اپنے اسلام کو پھیلانے کے لیے.
اچھا.
اور اس میں ان کا سب سے بڑا ہدف جو ہے سعودی عرب بھی ہے, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کے مقدس مقامات ہیں ان پر ایک خاندان قبضہ کیے ہوئے, ان کو آزاد کرانا چاہیے اور وہاں پر ریئل اسلام لانا چاہیے.
اچھا جی, آپ ہمارے ساتھ رہیں. ہمارے ساتھ رستم شاہ محمد ہیں, ان سے ایک کامنٹ لیتے ہیں اور پھر اس سیگمنٹ کو ختم کرتے ہیں. محمد صاحب, آپ کو ہم نے ٹیلی فون کے ذریعے لیا ہے کیونکہ اسکائپ کا تجربہ غالباً کامیاب نہیں ہوا آپ کو. جی جی, تو آپ بتا رہے تھے اور آپ کہہ رہے تھے کہ پاکستان سرکار کا اس وقت کس حد تک اثر و رسوخ ہے افغان طالبان کے اوپر.
دیکھیے, جو افغان طالبان لیڈرز پاکستان کے ساحل پر موجود ہیں ان پہ تو پاکستان کا کنٹرول ہے, کیونکہ بصورت دیگر ان کو پاکستان سے نکلنا ہوگا. پاکستان یہ تو کر سکتا ہے کہ ان کو ایک میز پہ افغان حکومت کے نمائندوں کے ساتھ بٹھا سکتا ہے, لیکن اس سے آگے پاکستان یہ نہیں کر سکتا کہ ان کو کسی فیصلے کرنے پر مجبور کر دے, کیونکہ پھر فیصلے کرنے کا اختیار جو ہے وہ شورا کے پاس ہے, اور شورا والے سارے پاکستان میں نہیں ہیں, وہ افغانستان میں بھی ہیں, تو اس لیے اس میں پھر مشکلات آ جاتی ہیں. پاکستان میں جو کرنا تھا پاکستان نے کر دکھایا, ایک بڑا قدم تھا, ایک بڑا بریک تھرو تھا. اب آگے جو ہے وہ جو کنٹینشس ایشوز ہیں ان پہ بات ہونی ہے. اگر افغان حکومت کے نمائندے ان پہ کچھ لچک دکھاتے ہیں تو پھر بات آگے بڑھ سکتی ہے, کیونکہ اگر یہ سلسلہ ٹوٹ گیا تو یہ نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ افغانستان کے لیے بہت خطرات کا حامل ہوگا. وجہ اس کی یہ ہے کہ پاکستان نے انٹرنیشنل برادری کے سامنے یہ تسلیم کر لیا کہ کچھ طالبان لیڈر یہاں پر ہیں, ان سے ان کے روابط ہیں, اور پاکستان میں اتنی کیپیبلٹی ہے کہ ان کو میز پہ لا سکتا ہے, نیگوشیشن کے ٹیبل پہ ان کو لا سکتا ہے. اب اگر اس کے بعد وہاں پہ انسرجنسی تیز ہو جاتی ہے اور بات چیت خدا نخواستہ کولیپس کر جاتی ہے, تو پھر انٹرنیشنل کمیونٹی پاکستان کی طرف دیکھے گی کہ آپ ان لوگوں کے خلاف کیا کاروائی کرتے ہیں. لہذا پاکستان ابھی ایک ڈیفیکلٹ پوزیشن میں ہے. پاکستان نے ایک پلنج تو لے لیا ہے, اب اس پروسیس کو آگے لے جانا ہے, اور آگے لے جانے میں افغان حکومت کی حمایت درکار ہے, نہ صرف افغان حکومت کی بلکہ امریکنز کی بھی, کیونکہ ایک کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ جو نو ملٹری بیسز ہے وہ بھی افغان حکومت یا افغان سٹیٹ کے حوالے کیے جائیں, بلکہ ساری کی ساری فوجیں جو 9,800 کے قریب امریکی فوج ہے اور جو تقریباً 10,000 کنٹریکٹرز کی سیکیورٹی فورسز ہیں, کہ یہ سب کے سب افغانستان سے نکل جائیں. اب کس حد تک اور ایک معینہ وقت کے اندر نکل جائیں, اب کس حد تک اور افغان حکومت یہ ڈیمانڈ اکوموڈیٹ کر سکتی ہے. پھر قیدیوں کی بات ہے جس میں گوانٹانامہ کے قیدی بھی شامل ہیں, اور کوئی 1,300-1,350 قیدی افغانستان کے اندر ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں, اور اس کے بعد نظام کی بات ہے جو ایک مشکل مسئلہ ہے. لہذا میں سمجھتا ہوں کہ پہلا سٹیپ تو لیا گیا ہے, لیکن سفر بہت طویل ہے. یہ ایک پروسیس ہے, یہ ایک میٹنگ سے یا دو میٹنگ سے یا تین انٹریکشن سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک لمبا پروسیس ہے, یہ ابھی جاری رہے گا, لیکن اس کو اب فیل نہیں ہونا چاہیے, اس کو ناکام نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ناکامی کی صورت میں افغانستان میں بھی مہم اور قیاس بڑھے گا اور پاکستان پر بھی دباؤ بڑھے گا.
اچھا, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے پاکستان کے افغانستان میں سابق سفیر رستم شاہ محمد, ان کے ساتھ تھے مشتاق یوسف زئی جو خیبر پختونخوا میں سیاسی تجزیہ کار ہیں. آغا پیر محمد, آپ ہمارے ساتھ رہیں کیونکہ اگلے سیگمنٹ میں بھی ہم آپ کو سننا چاہتے ہیں, لیکن اس وقت ایک وقفہ لیتے ہیں اور پھر باتوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں.
کیا ڈرون حملے رکیں گے یا جاری رہیں گے؟ دہشت گردی گلوبل چیلنج یا پاکستان کی جنگ؟ عالمی فنڈنگ اور تجارت کے بغیر معیشت کیسے بہتر ہوگی؟
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں, اور ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں. اور موضوع یہ ہے کہ پاکستان اور بھارت کے وزرائے اعظم کی ایک ملاقات ہونے جا رہی ہے روس میں, اوفا میں, جو کہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ شنگھائی کوآپریشن کی جو میٹنگ ہو رہی ہے اس کی سائڈ لائنز پہ ہوگی. لیکن ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی علم ہے کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان کچھ تنازع رہا ہے, کیونکہ پاکستان نے لکھوی کو رہا کر دیا, جو ایک شدت پسند سمجھے جاتے ہیں اور جن پر الزام ہے کہ انہوں نے ممبئی پر حملہ کروایا تھا. ہمارے ساتھ پچھلے سیگمنٹ سے آغا پیر محمد ہیں, جبکہ عنقریب ہمارے ساتھ ہوں گے ساؤتھ ایشیا فری میڈیا ایسوسیشن کے سیکرٹری جنرل امتیاز عالم, اور ہم بھارت سے لیں گے. اچھا, بتایا جا رہا ہے کہ امتیاز عالم بھی لائن پر ہیں, اور عنقریب ہوں گے ہمارے ساتھ بھارت سے سیاسی تجزیہ کار منیش کمار. لیکن جو تنازع کا باعث بنا ہے اس کی ہم آپ کو ایک رپورٹ سنانا چاہتے ہیں, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ بھارت اور چین نے جو لکھوی کے سلسلے میں بات چیت کی ہے, اس سلسلے میں کچھ اعتراضات بھی آئے ہیں. ہمیں یہ خبر بھیجی ہے سہیل انجم نے, آئیے سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ رپورٹ.
چین نے اقوام متحدہ میں بھارت کے اس قدم کو روک دینے کے اپنے فیصلے کا دفاع کیا ہے جس میں ممبئی حملوں کے مبینہ منصوبہ ساز ذکی الرحمان لکھوی کی رہائی پر پاکستان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا گیا تھا. چین نے کہا کہ اس نے یہ قدم حقائق کی بنیاد پر اور غیر جانبداری اور شفافیت کے جذبے کے تحت اٹھایا تھا. چینی وزارت خارجہ کی ترجمان ہوا چوئنگ نے کہا کہ چین اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا مستقل رکن ہونے کے ناطے 1267 کمیٹی کے تحت آنے والے معاملات کو ہمیشہ حقائق اور غیر جانبداری کے جذبے کے تحت دیکھتا ہے. وہ بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کی طرف سے اوفا میں چین کے صدر شی جن پنگ کے ساتھ ملاقات میں اس معاملے کو اٹھائے جانے سے متعلق ایک سوال کا جواب دے رہی تھیں. انہوں نے ملاقات کو تعمیری قرار دیتے ہوئے کہا کہ چین نے لکھوی معاملے پر بھارت اور دیگر فریقوں کے ساتھ اچھی بات چیت کر رکھی ہے. گزشتہ ماہ بھارت نے اقوام متحدہ میں ایک قرارداد پیش کرتے ہوئے لکھوی کی رہائی پر پاکستان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا تھا جسے چین نے ناکام بنا دیا تھا. اس کے مستقل نمائندے نے یہ کہتے ہوئے کہ بھارت نے وافر اطلاعات فراہم نہیں کی ہیں قرارداد کو ویٹو کر دیا تھا. بھارت نے 2 جولائی کو یہ معاملہ چینی وزارت خارجہ کے ایشیائی امور کے محکمہ کے سامنے اٹھایا, جس پر محکمہ کے ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل نے کہا کہ اس معاملے پر دونوں ملکوں کے مابین دہشت گردی سے متعلق مشترکہ میکانزم میں تبادلہ خیال ہونا چاہیے. بھارت کے سیکرٹری خارجہ ایس جے شنکر نے دونوں رہنماؤں کی ملاقات کے سلسلے میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بھارتی وزارت خارجہ اس معاملے پر چینی سفارت خانے سے بات کرے گی. بھارتی میڈیا کے مطابق نریندر مودی نے چینی صدر سے بات چیت کے دوران چین کے قدم پر بھارت میں پائی جانے والی تشویش, مایوسی اور غم و غصے سے ان کو آگاہ کیا, لیکن چین کے سرکاری میڈیا نے اپنی رپورٹ میں اس کا کوئی ذکر نہیں کیا. نریندر مودی نے پاکستانی کشمیر سے گزرنے والے 46 بلین کے چین پاکستان اقتصادی کوریڈور پر بھی اپنی تشویش ظاہر کی. خیال ہے کہ پاکستان میں ذکی الرحمان لکھوی پر مقدمہ چل رہا ہے. گزشتہ سال ایک عدالت نے انہیں رہا کرنے کا حکم دیا تھا جس پر بھارت نے احتجاج کیا تھا. پاکستانی حکام نے انہیں نقض امن کے خدشے کے تحت نظر بند کر دیا تھا, لیکن اپریل میں عدالت نے انہیں پھر رہا کرنے کا حکم دیا. پاکستان کا موقف ہے کہ وہ ممبئی حملوں کے ملزموں کے خلاف کارروائی کر رہا ہے, لیکن بھارت کی طرف سے مکمل شواہد اور تفصیلات فراہم نہیں کی جا رہی ہیں. بھارت کا کہنا ہے کہ اس نے متعدد ڈوزیر میں شواہد پیش کیے ہیں, لیکن پاکستانی عدالت انہیں محض اطلاعات قرار دیتی ہے. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
جی, ہمارا یہ سیگمنٹ اگلے 6 منٹ تک رہے گا, لہٰذا اگر آپ لوگ بھی اس میں شریک ہونا چاہیں ہو سکتے ہیں. ہمارے مفت کال کرنے کا نمبر ہے 0800-77789-0800-777-89. تو ہم ابتدا کرتے ہیں امتیاز عالم سے جو سیفما کے سیکرٹری جنرل ہیں. اور امتیاز عالم آپ کو خوش آمدید.
جی.
تو سب سے پہلے تو آپ جانتے ہیں کہ یہ جو ایک تنازع ہو گیا ہے لکھوی کے معاملے پر, بھارت نے چین کو اس سلسلے میں اپنا نقطہ نظر پیش کر دیا. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کو قائل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں کہ پاکستان نے جس طرح سے لکھوی کو رہا کیا یہ غلط تھا؟
دیکھیے, جس طرح کے ہندوستان پاکستان کے تعلقات ہیں اس میں کوئی مسئلہ بھی حل نہیں ہو سکتا. آپ جو معاہدے کرتے ہیں, اتفاق کرتے ہیں, کتنے پروٹوکول کرتے ہیں, کتنے پیپر سائن ہو جاتے ہیں اور عمل درآمد نہیں ہوتا. جیسے تجارت کا معاہدہ دیکھیں, اسی طرح یہ لکھوی کا کیس ہے, یہ بہت اندوناک معاملہ تھا جو ہوا ممبئی کا. اس کے بعد ہندوستان پاکستان کے تعلقات میں ایک بہت بڑی دراڑ آ گئی جو پارٹی نہیں جا سکتی جب تک کہ ممبئی کے کیس میں دہشت گردی میں جو لوگ ملوث ہیں وہ انصاف تک نہیں پہنچتے. یہ اب لکھوی کا جو معاملہ ہے, عدالتی معاملہ کیا رہا ہے, یہاں تو عدالتوں میں دہشت گرد جاتے ہیں, ہمارا پروسیکیوشن بہت کمزور ہے اور وہ لوگ رہا ہو جاتے ہیں اور حکومت کہتی ہے ہم کیا کریں. لیکن باہر کیسی اپنی جگہ بات موجود ہے کہ یہ معاملہ پاکستان کے گلے میں ہڈی کی طرح پھنسا ہوا ہے.
اچھا,
رہی بات چین کی, لیکن میں سمجھتا ہوں بھارت کا, بھارت کو اور پاکستان کو پراکسی وار نہیں کرنی چاہیے. دونوں ملک دبا کے پراکسی وار کر رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف اور بہت لڑائی ہو رہی ہے, پراکسی وارز ہو رہی ہے, یہ بہت ٹھیک نہیں ہے. افغانستان کے تناظر میں خاص طور پہ ٹھیک نہیں ہے. اب بھارت کی مداخلت بھی بڑھ گئی ہے کافی کچھ سالوں سے یا مہینوں سے, کچھ سالوں سے کہنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹٹ فار ٹیٹ ہے اور ٹھیک نہیں ہے. یہ برے صغیر کے لیے, جنوبی ایشیا کے لیے ٹھیک نہیں ہے اور نہ ہی خاص طور پہ افغانستان کے لیے ٹھیک نہیں ہے.
اچھا جی, اس وقت ہم بھارت چلتے ہیں جہاں سے ہمارے ساتھ سیاسی تجزیہ کار منیش کمار لائن پر ہیں.
ایک 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 بات میں کر دوں اور.
جی جی,
یہ جو بھارت کا اعتراض ہے اکنامک کوریڈور پہ, میں سمجھتا ہوں یہ درست نہیں ہے, یہ اچھا نہیں ہے.
اچھا,
جب تک یہ معاملہ ڈسپیوٹ طے نہیں ہوں گے, بھارت پاکستان کہتا ہے وہ آکوپائڈ کشمیر ہے انڈیا کا, وہ کہتے ہیں پاکستان آکوپائڈ کشمیر ہے, تو تب تک وہاں پہ نہ کوئی ترقی نہ ہو, وہاں پہ کوئی ڈیولپمنٹ نہ ہو. اور رہی بات یہ کہ وہاں پہ فوجی کی موجودگی نہیں ہے, وہ تو پاکستان کو 20,000 کے قریب ایک پورا ڈویژن ریس کر رہا ہے چینی جو آئیں گے اس کوریڈور کو بلڈ کرنے کے لیے.
جی منیش کمار, آپ کو خوش آمدید. بھارت سے منیش کمار. جی, بتایا جا رہا تھا کہ بھارت سے منیش کمار, جی بتایا جا رہا ہے کہ وہ لائن پر ہیں. منیش کمار, آپ کو خوش آمدید.
تھینک یو سو مچ.
آپ کے علم میں ہے کہ کل پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف اور بھارتی ہم منصب نریندر مودی اوفا میں ملاقات کریں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس ملاقات میں کسی حد تک دونوں ملکوں کے درمیان جو برف ہے وہ پگھلے گی؟
جی بالکل, جہاں ابھی کچھ دنوں پہلے تک ہم لوگ بات چیت نہیں کر رہے تھے اور اچانک سے دونوں دیش کے پرائم منسٹرز آپس میں بات چیت کر رہے ہیں, مل رہے ہیں, تو اسے ایک اچھا سنکیت مانا جانا چاہیے. اٹس اے گڈ سگنل کہ آگے کچھ بات چیت ہو. حالانکہ اس بات چیت میں زیادہ کچھ ہو نہیں پائے گا, لیکن ضرور کوئی روڈ میپ تیار ہو, ایسی امید ہمیں کرنی چاہیے.
جی جی, امید تو کرنی چاہیے. ہمارے ساتھ مشرق وسطی سے تجزیہ کار پیر محمد آغا ہیں, ان سے ایک کامنٹ لے لیتے ہیں اس موضوع پر. پیر محمد آغا آپ کے علم میں ہیں اور جی, اچھا پیر محمد آغا کی لائن ڈراپ ہو گئی. امتیاز عالم, آپ بتائیں, آپ کے علم میں ہے کہ افغانستان کے حوالے سے بات چیت چل رہی تھی مری میں, اور آپ بھی جانتے ہیں کہ بھارت اس وقت بہت زیادہ دلچسپی لے رہا ہے افغانستان میں کے معاملات پر. آپ کے خیال میں اس کی وجہ سے پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی ہو سکتی ہے کہ افغان سرکار نے پاکستان کا انتخاب کیا افغان طالبان سے بات چیت کرنے کے لیے؟
میں سمجھتا ہوں ملاقات کا پاکستان میں ہونا تشویش کا باعث نہیں ہوگا جتنا یہ معاملہ اس پروسیس پہ. میں سمجھتا ہوں ہندوستان کو اس پہ بھی اعتراض نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ تمام انٹرنیشنل کمیونٹی کی رائے ہے, خود انڈیا کی بھی یہی رائے ہے کہ یہ پولیٹیکل سولوشن نکلنا چاہیے. اس پہ تو کوئی دنیا میں دو رائے نہیں ہے, اور اب طالبان کو گفتگو کی بیس سے لے آئے ہیں, اور ظاہر ہے کہ ہندوستان ہی لا سکتا تھا, امریکہ ہی لا سکتا تھا, اس میں اب چین بھی شامل ہے اور امریکہ بھی شامل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے پہ سارے ہی, اور آپ دیکھیں گے کہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے لوگ ہیں, اس میں ایک اچھا فورم مل جائے گا جہاں پہ ہندوستان پاکستان کے ساتھ باقی ملک بھی بات کر سکیں گے کہ افغانستان میں کیا کیا جائے, اور یہ علاقائی ملکوں کی آپس میں اتفاق رائے بہت ضروری ہے. اور پاکستان میں تو یہ بات زیادہ اہم اس لیے بھی ہے کہ جب تک یہ معاملہ افغانستان کا سیٹل نہیں ہوتا, یہ جو ہماری لڑائی چل رہی ہے دہشت گردی کے خلاف, یہ کسی نتیجے میں نہیں پہنچے گی. گو کہ اس میں کامیابیاں ہو رہی ہیں, لیکن یہ معاملہ سیٹل نہیں ہوگا جب تک کہ افغانستان میں یہ معاملہ خلفشار اور جنگ سول وار ختم نہیں ہوتی.
اچھا, بہت شکریہ, اس سیگمنٹ کو یہاں ختم کرتے ہیں. لیکن منیش کمار, آپ ہمارے ساتھ چند منٹ اور بھی رہیں, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اگلے موضوع پر بھی آپ کچھ گفتگو کریں. اس موڑ پہ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں امتیاز عالم کا, جو ساؤتھ ایشیا فری میڈیا ایسوسیشن کے سیکرٹری جنرل ہیں. اس وقت ایک وقفہ لیتے ہیں اور پھر لوٹتے ہیں.
میری اور آپ کی دنیا تبدیل ہو رہی ہے. بریکنگ نیوز, ٹاپ اسٹوری, ایکسکلوسیو, سب سے پہلے, سب سے آگے, لیکن اس سب میں میں اور آپ کہاں ہیں؟ جاننے کے لیے رہیے میرے ساتھ, میں ہوں تابندہ نے.
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں, اور ہم اپنے آخری بین الاقوامی موضوعات کی طرف آتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت سب سے بڑا جو موضوع چل رہا ہے وہ ہے امریکہ اور ایران کے درمیان جوہری معاہدے کے بارے میں. جیسے کہ آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ یہ معاہدہ ابھی تک طے نہیں پایا ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ کچھ اور دن درکار ہیں, کیونکہ بہت سارے اس وقت اس سلسلے میں مسائل ہیں. اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ہوں گے یو ایس پاکستان فاؤنڈیشن کے چیئرمین عرفان ملک, اور بتایا جا رہا ہے کہ وہ لائن پر ہیں. ملک صاحب, آپ کو خوش آمدید. عرفان ملک,
جی
آپ کو خوش آمدید. اور بنیادی طور پہ ایران کے معاملے سے ہم ابتدا کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ امریکہ کی ایران سے کافی دنوں سے بات چیت چل رہی ہے, کئی ڈیڈ لائنز دی گئی تھیں اور کہا گیا تھا کہ اس وقت تک کوئی سمجھوتا ہو جائے گا ان دونوں ممالک کے درمیان, لیکن ابھی تک بہت ساری مشکلات نظر آ رہی ہیں کسی ڈیل میں. آپ سننے والوں کو بتائیں گے کہ وہ کون سی مشکلات ہیں؟
جی, جو ڈیل میں جی دو تین قسم کی مشکلات ہیں. ایک تو جو کنڈیشنز ایران اور یو ایس کے درمیان اکنامک اور نیوکلیئر اور آئل کی سپلائی, ان چیزوں پہ بات ہے. پر اس کے ساتھ ساتھ ایک جو میں سننے والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جی امریکہ کا جو ڈیسیجن میکنگ پروسیس ہے اس کے بارے میں, کہ جو بھی سینٹ یہ سیکرٹری کیری ڈیل کریں گے اس کو کانگریس سے بھی اپروول کی ضرورت ہوتی ہے. تو اوباما ایڈمنسٹریشن کو ایک مسئلہ تو ہے ایران اور جو باقی یورپین ممالک ہیں ان کو کنونس کرنا ایک ڈیل پہ آنے کے لیے, اس کے بعد ان کو کنونس کرنا پڑے گا کانگریس کو کہ بھی وہ اس ڈیل کی جو ہے اس کی اپروول دے. تو یہ دو تین مسائل ہیں جو اوباما ایڈمنسٹریشن کرنٹلی فیس کر رہی ہے, اور اس کا ذرا کوئی آسان حل نہیں ہے. پر جو آئی تھنک بوتھ ایران اور یو ایس کے لیے بہتر ہے کہ وہ ایک ایگریمنٹ پہ جلد از جلد, جیسے آپ نے کہا کہ دو دفعہ ڈیڈ لائن جو ہے اس کو انہوں نے مطلب آگے کیا ہے, اب پھر انہوں نے کچھ اور دن کے لیے آگے کیا ہے, تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو ایشوز ہیں وہ سارے ابھی تک ریزالو نہیں ہوئے. تو انٹرسٹ دونوں کنٹریز کا ہے کہ اس کو جلد از جلد ریزالو کیا جائے. اوباما صاحب کی ایک جو بیان تھا جو ذرا تھوڑا سا مطلب لگتا ہے ذرا کہ اس میں ناامیدی ہے, انہوں نے پہلے وہ کہتے تھے کہ بھی ڈیل کے چانسز ہیں, اب انہوں نے کہا ہے 50-50% چانس ہے.
اچھا, ہمارے ساتھ بھارت سے سیاسی تجزیہ کار منیش کمار ہیں. منیش کمار آپ کی طرف آتے ہیں, آپ خطے سے تعلق رکھتے ہیں, صحافی ہیں, تجزیہ کار ہیں, آپ کچھ اس بات پہ روشنی ڈالیں کہ اگر ایران کے اوپر سے جو پابندیاں ہیں ہٹائی گئیں, امریکہ کی طرف سے جو لگائی گئی ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے خطے کو کیا فائدہ ہوگا؟
دیکھیے, ایک تو پہلی چیز کی یہ ایران اور امریکہ کے بیچ میں بات چیت بھی ہو رہی ہے, یہ 10 سال پہلے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. اور یہ بھی ایک تو یہ سبق ہے ہندوستان اور پاکستان کے لیے کہ بھائی جب اس طرح سے دشمنی والے دیش بھی آپس میں بات چیت کر کے کچھ بات چیت کو آگے لے جا سکتے ہیں, یہ آپ کے جو ایکسپرٹ جو پہلے بتا رہے تھے کہ انٹرنل پرابلمز جو ہیں جو کانگریس کی ہیں وہ تو رہیں گی, وہ انڈیا کے ساتھ بھی جو نیوکلیئر ڈیل جو ہوا اس میں بھی بہت ساری سمسیائیں آئی تھی, پرابلمز ہوئے تھے, لیکن پھر بھی ایک لیڈرشپ کے استر پہ جب اسٹیٹ آپس میں بات چیت کرتے ہیں تو ایک انٹینشن کا ایک رخ پتا چلتا ہے کہ بھائی کیا ہو رہا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک جو اس خطے کے لیے آپسی متبھید کو آپسی ڈفرینسز کو مٹا کر کس طرح سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں وہ ایک سیکھ ملتی ہے. رہی بات جہاں تک جو ابھی تک ہندوستان اور ہندوستان کے لحاظ سے اگر ہم بات کریں تو ہندوستان اور ایران کے بیچ میں کافی کلوز ریلیشن شپ ہے, ان امریکہ کے دوارا لگائے گئے پابندیوں کے باوجود ہندوستان کے ساتھ ایران کے رشتے اچھے رہے ہیں, اور یہ بہت پہلے سے بھی یہاں پہ بہت سارے لوگ یہ چاہتے رہے ہیں کہ امریکہ ہی کیوں ایران کے ساتھ جو بھی اور بھی دیش ہیں جس طرح سے جو نیوکلیئر مسئلہ جو چل رہا تھا اس کا ایک سولوشن نکلے. ایک بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جس طریقے سے ابھی ایران پھنسا ہوا ہے, جو کرائسس آیا ہوا ہے پورے ویسٹ ایشیا کے اندر جہاں پہ جو چاہے وہ ٹیررزم کو لے کر کے ہو, آئی ایس کے گروتھ کو لے کر ہو, اور جہاں تہاں جو لڑائیاں چل رہی ہیں اس میں ایران کا رول جو ہے آگے آنے والے دنوں میں بہت ہی امپورٹنٹ ہو جاتا ہے, اور اس لیے بھی اس خطے کے پیس کے لیے بھی ایران کے اوپر سے جو جتنی بھی جو پابندیاں ہیں اس کا ہٹنا ضروری ہے.
اچھا جی, کیونکہ ہم خطے کے حوالے سے ہی ابھی بات کر رہے ہیں فی الحال, تو عرفان صاحب آپ کے بھی علم میں ہے کہ چین میں بھی بہت ساری معاشی مسائل آ گئے ہیں, اور بتایا جاتا ہے کہ اس کا اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ گر گیا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا خطے پر کیا اثر پڑے گا؟
اس کا خطے پہ اتنا زیادہ اثر نہیں پڑے گا. جیسے آپ نے کہا کہ چین کی اسٹاک مارکیٹ 30% گری ہے پچھلے 3 ہفتوں میں, بٹ آپ کے سامعین کو یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ پچھلے 6 ماہ میں وہ کوئی تقریباً 100% بڑی ہوئی تھی. تو وہ مطلب وہ مارکیٹ وولٹائل ہے, ایک دم اوپر گئی تھی اور ایک دم نیچے گئی ہے. اس کا جو زیادہ جو اثر ہوگا وہ چینی عوام ہیں جو بیچارے پہلے اسٹاک مارکیٹ میں جنہوں نے انویسٹ نہیں کیا تھا, اور انہوں نے پچھلے 3-4 مہینے میں ہی اگر اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کیا, جو عام ان کے کسان اور عام لیبرز ہیں ان کے اوپر کافی اثر پڑے گا. جو چائنیز اکانومی ہے وہ تو پچھلے کئی سالوں سے اسٹرگل کر رہی ہے بنسبت یورپین اور امریکن اکانومیز کے حساب سے, تو اس کا خطے کے اوپر اوور آل اثر نہیں ہے جو بلکہ چائنیز جو لوکل پاپولیشن ہے میرا خیال ہے اس کے اوپر زیادہ اثر ہے. اور پھر جو لوگوں نے اسپیکولیشن کے بیسس پہ اسٹاک مارکیٹ میں پچھلے چائنیز اسٹاک مارکیٹ میں پچھلے 3-4 مہینوں میں انٹر کیے تھے تو ان پہ سب سے زیادہ اثر ہے.
اور کیونکہ ہم معاشی معاملات پر بات کر رہے ہیں تو گریس کے بارے میں یونان کے حوالے سے آپ کی رائے ہم سننا چاہتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ وہاں بھی جو بھی یونان کے مسئلے ہیں وہ ابھی تک حل نہیں ہو پائے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں جس طرح سے گریس نے کہا کہ وہ آسٹیریٹی یعنی اپنا بیلٹ ٹائٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, کیا اس کے باوجود انہیں یورو زون میں رکھا جائے گا؟
جی دیکھیے جی, گریس بڑی ایک مشکل سچویشن میں ہے اور اس کا کوئی آسان حل نہیں ہے بغیر آسٹیریٹی کے. اب سوال سارا جو ڈسکشن اس وقت گریس اور جرمنی اور فرانس جو مین ان کے کریڈیٹرز ہیں اس کے درمیان جو ہو رہی ہے کہ وہ آسٹیریٹی کتنی جلدی لائی جائے اور کتنی سختی سے لائی جائے. تو آئی تھنک
اگلے سنڈے کے بعد جو ان کی مذاکرات شروع ہوں گے تو اس میں کوئی نہ کوئی فیصلہ تو ہو جائے گا. پر گریس کا یورو زون سے نکلنا جو ہے وہ گریس کے لیے اچھا خاصا مشکل ہوگا, ابھی نہیں بلکہ ان فیوچر ایز ویل, کیونکہ اگر وہ ایک دفعہ نکل گئے تو وہاں پہ مہنگائی کافی لوگوں کے لیے مہنگائی ہو جائے گی, اور وہ جس طرح بات ہو رہی ہے کہ انہیں ہیومینیٹیرین ایڈ کی ضرورت پڑے گی, اور پھر اس کا جو ایک اور نیگیٹو امپیکٹ ہوگا کہ دوبارہ آج سے 5-10 سال بعد بھی اگر وہ واپس یورو زون میں آنا چاہیں تو ان کا اس وقت انٹر ہونا کافی مشکل ہو جائے گا.
بالکل, ہمارے پاس 2 منٹ ہیں, لیکن منیش کمار آپ بھی جانتے ہیں کہ ترقی پذیر ممالک اور خاص طور پہ خطے میں جو ملک ہیں وہ آئی ایم ایف کے شرائط کے خلاف کافی کچھ ان میں ناراضگی پائی جاتی ہے. یہ بتائیے کہ یہ جو گریس یونان کا معاملہ ہے اس کو بھارت میں کیسے دیکھا جا رہا ہے؟
دیکھیے, بھارت میں ایک تو جس طریقے سے لوگ سیف گارڈڈ ہیں اور ایک بہت بڑا ایک گروپ ہے یہاں پہ اور پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو شروع سے ہی جو آئی ایم ایف کے خلاف اپنا اوپینین رکھتی ہے, ساتھ ہی ساتھ بہت سارے ایسے اکانومسٹ ہیں جو لگاتار اس بات کو بھی اس چیز کو وارن کرتے رہتے ہیں کہ اوور مارکیٹائزیشن نہیں ہونا چاہیے, اوور جو ہے وہ سبسڈی بھی نہیں ہونی چاہیے. تو یہ ہندوستان ابھی یہ لڑ رہا ہے, لیکن خوش قسمتی کی بات یہ کہ ہندوستان کے جو اکنامکس کے جو بیسکس ہیں وہ اتنے ابھی بلند استھتی میں پہنچ چکے ہیں کہ اس طرح کی جو سمسیا, اس طرح کی پرابلم جو ہے کچھ ہو سکتا ہے فیوچر میں, لیکن جنرلی اس طرح کا پرابلم جو ہندوستان ایک روبوسٹ اکانومی کی طرف بڑھ رہا ہے وہ نہیں ہو, لیکن پھر بھی لوگ گارڈڈ ضرور ہیں, لوگوں کو ڈر ضرور لگتا ہے کہ کہیں ہم اس راستے پہ نہ چل پائے.
جی جی, عرفان صاحب یہ بتائیے کہ اگر گریس یورو زون سے نکل جاتا ہے تو اس کا امریکہ پر اثر پڑے گا؟
نہیں, امریکہ کا اس کے اوپر بڑا کم اثر پڑے گا. جی, امریکہ کا ٹوٹلی کوئی 8-10 بلین لون ہے گریس کے اوپر, کوئی 350-400 بلین کا ٹوٹل ہے, جس میں سے امریکہ کا صرف 8-10 بلین ہے. تو امریکن اکانومی بھی اتنی بڑی ہے, ورلڈ اکانومیز بھی اتنی بڑی ہیں کہ گریس کا جو ہے وہ دوسرے ممالک پہ ان کا اثر بہت شارٹ ٹرم ہوگا. اسٹاک مارکیٹ پہ اثر ہوتا ہے ڈیلی بیسس پہ, پر زیادہ جو اثر ہے وہ گریس کی عوام کے لیے کے اوپر ہوگا. اور میں ایک یہ آئی ایم ایف پہ بھی بات کر دوں. جی, آئی ایم ایف کی باقی ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز بڑی سٹرکٹ ہوتی ہیں, پر آئی ایم ایف اور باقی ممالک اور جو بینک ہیں وہ بزنس میں ہیں, وہ کوئی چیریٹی نہیں دے رہے گریس کو یا کسی اور ملک کو بھی. تو جب وہ معاہدے کیے جاتے ہیں اس وقت جو ریسیپینٹ ملک ہیں, گریس ہے, انڈیا ہے, پاکستان ہے, ان کو چاہیے کہ اس وقت وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز جو ہیں ان کے اوپر ذرا سختی سے نیگوشیٹ کریں اور کہیں کہ جی وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز سخت نہیں ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ 5-10 سال بعد جب آپ نے پیمنٹ کرنی ہے اس وقت آ کے آپ کہیں کہ جی یہ آپ نے میرے ساتھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز صحیح نہیں کی تھی, کیونکہ وہ تو جب پیمنٹ جب آپ معاہدہ کر رہے تھے اس وقت کی بات ہے. مثال ہے کرائے کا مکان آپ لیں اور پھر سال رہ کے آپ کہیں کہ جی یہ کرایہ زیادہ تھا, وہ تو غلط ہے. جب آپ نے لینا تھا اس وقت آپ نیگوشیٹ کریں کہ بھی اس مکان کا کیا کرایہ ہونا چاہیے.
اور اسی لیے پورے مغرب میں ایک ناراضگی ہے کہ گریس کی جو قیادت ہے وہ سیاسی بنیادوں پر کام کر رہی تھی اور آخر میں جا کر انہوں نے آئی ایم ایف کی شرائط پر انکار کیا.
بالکل,
بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے یو ایس پاکستان فاؤنڈیشن کے چیئرمین عرفان ملک, جو امریکہ سے اس پروگرام میں شامل تھے. ان کے ساتھ تھے بھارت سے سیاسی تجزیہ کار منیش کمار. بہت شکریہ آپ دونوں کا اور خدا حافظ. اس سے پہلے آپ نے سنا ساؤتھ ایشیا فری میڈیا ایسوسیشن کے سیکرٹری جنرل امتیاز عالم کو. ان سے پہلے تھے دبئی سے سیاسی تجزیہ کار آغا پیر محمد. اور ابتدا میں اور ہمارا جو موضوع تھا, جو سب سے اہم موضوع تھا, افغان پاکستان طالبان کی بات چیت پر, اس پر آپ نے سنا پاکستان کے افغانستان میں سابق سفیر رستم شاہ محمد کو. ان کے ساتھ ہے فرا پروونس کے گورنر آصف ننگ اور پشاور سے سیاسی تجزیہ کار مشتاق یوسف زئی. اس پروگرام کے لیے ہمارے انجینئرز تھے مارٹن کروسیس اور راب مکلین, پروڈیوسرز اریشا خان, آئمن رضوی اور محمد ارسلان شریف. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی. سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہائے نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
پاکستان کیا سین ہے پاکستان جانیے facebook.com/VOA Urdu یا twitter.com/UrduVOA ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر۔ واٹس اپ پاکستان کیا سین ہے پاکستان urduvoa.com